بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم آپ کے لیے کتاب آخری مارکا پارٹ نمبر 4 ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے مصنف ہیں نسیم حجازی. یہ کتاب آپ کی خدمت میں قرطبہ آڈیو لائبریری کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی معلومات کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں 0321-213-8225 یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں www.qurtaba.org. آخری مارکہ باب نمبر 3 آشا. اپنے راستے کے آخری موڑ پر پہنچ کر ہم نے دیکھا کہ دشمن کے 50-60 آدمی پل پر حملہ کر رہے ہیں اور ندی کے دوسرے کنارے مورچوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے تیر انداز جو پل کی حفاظت میں متعین تھے انہیں دور رکھنے کی کوشش کر رہے تھے. ہم نے کسی توقف کے بغیر ان پر حملہ کر دیا. یہ لوگ سراسیمہ ہو کر پیچھے ہٹے, لیکن چند سپاہیوں کے ساتھ میں ان کے عقب میں پہنچ چکا تھا. اب پل سے آگے کچھ دور تک پہاڑ کی ڈھلوان ناقابل گزر تھی اور سامنے سے تیروں کی بارش میں ان لوگوں کے اکڑوں کے لیے پل عبور کرنا مشکل تھا, کیونکہ پل پر سے بمشکل بیک پک 2 آدمی گزر سکتے تھے. دشمن نے یہ سمجھ کر کہ وہ ہمارے نظرے میں آ چکا ہے جان توڑ مقابلہ کیا, لیکن 15-20 آدمیوں کے سوا, جن میں سے بعض ہمارا گھیرا توڑ کر پہاڑ پر چڑھ گئے اور بعض نے مایوسی کی حالت میں ندی میں چھلانگیں لگا دیں, ہم نے کسی کو بچ نکلنے کا موقع نہ دیا. تاہم ان 30 یا 40 آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے سے قبل ہم اپنی نصف فوج ضائع کر چکے تھے. جگت نارائن اپنے حواس میں نہ تھا اور پاگلوں کی طرح اپنے بیٹوں کو آوازیں دے رہا تھا, اور فوج انتہائی غیر منظم حالت میں پربور کر رہی تھی. مجھے پل کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ تھا, اس لیے میں بھاگ کر پل کے قریب آ کھڑا ہوا. میری چیخ پکار سے سپاہیوں کی افراتفری قدرے کم ہو گئی, لیکن ابھی 200 سپاہی اسی طرف تھے کہ ہم پر پہاڑ کے دامن سے تیروں کی بارش ہونے لگی, اور اس کے ساتھ ہی دشمن کے سینکڑوں آدمی نعرے لگاتے ہوئے نیچے اترنے لگے. اس نازک مرحلے پر 50-60 نوجوانوں نے میرا ساتھ لیا اور ہم نے آگے بڑھ کر دشمن کا راستہ روک لیا. میری ران اور کندھے پر تلواروں کے 2 زخم آئے اور میرے کئی ساتھی مارے گئے, لیکن ہم نے دشمن کو پل کے قریب نہ آنے دیا. تھوڑی دیر میں باقی فوج پل پر سے گزر گئی اور میرے ساتھ 15 یا 20 آدمی رہ گئے. ہم لڑتے ہوئے الٹا پاؤں پل کی طرف ہٹ رہے تھے, لیکن دشمن کے ایک سخت حملے نے ہمارے پاؤں کھاڑ دیے اور میرے ساتھیوں نے بیک وقت بھاگ کر پل عبور کرنے کی کوشش کی. میں نے ابھی پل پر پاؤں رکھا ہی تھا کہ پل ٹوٹ گیا. میں نے فوراً ندی میں چھلانگ لگا دی. اس ندی سے بچنے کرنا ایک معجزہ تھا. پل سے گزرنے والے بعض آدمی مجھ سے آگے جا چکے تھے اور چند ابھی ان گرتے ہوئے شہتیروں کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے, جن کے سرے ایک طرف سے ابھی تک مضبوط رسوں سے پل کے ساتھ بندھے ہوئے تھے. لیکن پانی کے ایک ریلے نے ان شہتیروں کو بھی اپنے آغوش میں لے لیا. ہم دشمن کے پتھروں اور تیروں کی زد میں تھے, لیکن یا تو دوسرے کنارے سے ہمارے سپاہیوں کے تیروں کی بارش نے ان لوگوں کو منتشر کر دیا تھا, اور یا ان لوگوں کے جنگی آئین ہم سے مختلف تھے اور انہوں نے ہماری موت یقینی سمجھ کر اپنے ہاتھ روک لیے تھے. میں ایک بھنور میں پھنس کر چند غوطے کھانے کے بعد اپنے گرد و پیش سے بے خبر ہو چکا تھا. قدرت نے میری مدد کی اور میں چند لمحات موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد ایک بہتے ہوئے شہتیر کے ساتھ لپٹ گیا. تاہم مجھے یقین تھا کہ میرا یہ سہارا عارضی ثابت ہوگا اور تند و تیز موجیں مجھے کسی چٹان پر پڑک دیں گی, لیکن ندی کا پاٹ بتدریج تنگ اور پانی کی شوریدگی نسبتاً کم ہوتی گئی. اس کے ساتھ ہی دونوں کناروں کی بلندی زیادہ ہوتی گئی. اب مجھے اپنے ساتھیوں میں سے کسی کی خبر نہ تھی. یہ منظر اس قدر ہیبت ناک تھا کہ برسوں کے بعد آج بھی اس کے تصور سے آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. شہتیر مجھے متعدد بار کبھی ایک اور کبھی دوسرے کنارے کے قریب لے گیا, لیکن میں ان سیدھی دیواروں پر چڑھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. میرے دل میں کبھی یہ خیال آتا تھا کہ اچانک کسی مقام پر ندی کا پاٹ کشادہ ہو جائے گا, لیکن اس بات کا زیادہ امکان تھا کہ میں کنارے پر لگنے کی بجائے پانی کی سطح سے ابھرے ہوئے محیط پتھروں کے ساتھ ٹکرا کر پاش ہو جاؤں, اور یا پھر ندی اچانک کسی نشے پر ایک آبشار میں تبدیل ہو جائے اور یہ میری آخری منزل ہو. میرے لیے یہ اندازہ لگانا بھی مشکل تھا کہ میں کتنی دور آ چکا ہوں. پانی برف کی طرح ٹھنڈا تھا. زخموں کی تکلیف نے مجھے بے جان سا بنا دیا تھا, اور مجھے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ اگر میں تھوڑی دیر اور پانی میں رہا تو کسی اور حادثے کا سامنا کیے بغیر ہی ختم ہو جاؤں. ایک جگہ ندی کا پاٹ کچھ کشادہ نظر آیا. تھوڑی دیر بعد مجھے بلندی سے گرتے ہوئے پانی کا شور سنائی دینے لگا, اور اس کے ساتھ ہی میں نے دیکھا کہ ندی کے سامنے ایک بلند چٹان آ گئی ہے. اور اس نے پانی کے بہاؤ کا رخ ایک دم بدل دیا ہے۔ تھوڑی دیر میں میں ایک گول دائرے کی شکل کی ایک چھوٹی سی جھیل میں داخل ہو چکا تھا۔ اسے جھیل کی بجائے ایک بہت بڑا کنواں کہوں تو زیادہ صحیح ہوگا۔ ندی کا پانی ایک محیط گرداب کی شکل میں اس کنویں کے اندر چکر لگانے کے بعد اچانک دائیں ہاتھ ایک کھڈ میں گرتا تھا۔ صرف پانی کا شور سن کر ہی میرے لیے اس کھڈ کی گہرائی کا اندازہ لگانا مشکل نہ تھا۔ میں گرداب میں پھنس کر بلند کناروں کے ساتھ ساتھ چکر لگاتا ہوا ہر ثانیہ آبشار کے قریب جا رہا تھا، لیکن ایک جگہ مجھے کنارے کی چٹان سے آگے نکلی ہوئی ایک سل دکھائی دی جو پانی کی سطح سے بالشت بھر اونچی تھی۔ اس سل سے اوپر چند چھوٹے چھوٹے زینے بنے ہوئے تھے اور ان کے پیچھے چٹان کے اندر ایک شگاف نظر آ رہا تھا۔ 3 قدرت مجھے موت کے منہ سے چھیننے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ گرداب کا چکر شہریر کو دھکیلتا ہوا اس سل کے قریب لے گیا۔ زندہ رہنے کی امید نے میرے نڈھال جسم میں ایک نئی قوت پیدا کر دی اور میں شہتیر چھوڑ کر سل پر چڑھ گیا۔ عبد الواحد نے یہاں تک کہہ کر قدر توقف کے بعد رنبیر کی طرف دیکھا اور بولا، میں پھر تفصیلات میں چلا گیا، آپ اکتا تو نہیں گئے؟ رنبیر نے چونک کر جواب دیا، نہیں نہیں، ایسی داستان میں ساری رات بیٹھ کر سن سکتا ہوں۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میں خود موت کے منہ سے بچ کر نکلا ہوں۔ عبد الواحد نے دوبارہ اپنی سرگزشت شروع کرتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر سل پر بیٹھا میں اپنے گرد و پیش کے متعلق سوچتا رہا۔ سل پر چھوٹے چھوٹے گڑھے جو پانی بھرنے کے مٹکوں کی رگڑ سے بنے ہوئے معلوم ہوتے تھے، اور سل سے اوپر کھسی ہوئی سیڑھیاں اس جگہ انسانوں کی آمد و رفت کی گواہی دے رہی تھیں۔ مجھے یقین تھا کہ میں اس راستے سے باہر نکلتے ہی کسی بستی کے قریب پہنچ جاؤں گا، لیکن اس علاقے کی کسی بستی کا تصور میرے لیے کم خطرناک نہ تھا۔ اوپر فضا کا رنگ بتا رہا تھا کہ شام ہونے میں زیادہ دیر نہیں۔ سردی سے سن اور زخموں سے نڈھال ہونے کے باعث مجھ میں چند قدم چلنے کی ہمت نہ تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے یہ اندیشہ تھا کہ شام ہو جانے سے پہلے اگر میں نے کوئی جائے پناہ تلاش نہ کی تو میں رات بھر سردی میں ٹھٹر کر مر جاؤں گا۔ بالآخر میں رڑکھڑاتا ہوا اٹھا اور چٹان میں تراشے ہوئے زینوں پر چڑھنے لگا۔ چند قدم اٹھانے کے بعد ٹانگ اور بازو کے زخموں کی ناقابل برداشت تکلیف کے باعث میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، تاہم میں نے ہمت نہ ہاری اور سنبھل سنبھل کر قدم اٹھاتا ہوا اوپر چڑھتا گیا۔ میں نے ابھی 15-20 قدم اٹھائے تھے کہ مجھے کچھ دور سے ایک آواز سنائی دی۔ میں بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی دھیمی لے میں گنگناتا ہوا اس طرف آ رہا ہے۔ میں نے جلدی سے اپنا خنجر جو ابھی تک میری کمر سے لٹک رہا تھا نکال لیا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ آنے والا مجھے اوپر سے دیکھتے ہی شور مچانا شروع کر دے گا اور آن کی آن میں اس کے کئی مددگار جمع ہو جائیں گے، اس لیے میں اگر دوبارہ نیچے پہنچ جاؤں تو اس پر آسانی کے ساتھ بے خبری کی حالت میں حملہ کر سکوں گا۔ چنانچہ میں دوبارہ بڑی مشکل سے اسی جگہ پہنچا اور تنگ گزرگاہ سے ایک طرف چٹان کے ساتھ پیٹھ لگا کر کھڑا ہو گیا۔ ہر لمحہ میری تکلیف میں اضافہ کر رہا تھا۔ گنگنانے والے کی آواز قریب آتی گئی، میں یہ محسوس کرنے لگا کہ یہ کسی مرد کی نہیں بلکہ عورت کی آواز ہے، لیکن ان حالات میں میرے لیے ایک بچہ بھی خطرناک ہو سکتا تھا۔ بالآخر ایک لڑکی مٹکا اٹھائے نمودار ہوئی اور میری طرف دیکھے بغیر آگے بڑھ کر سل کے کنارے بیٹھ گئی اور زانو کے بل آگے چھپ کر مٹکے میں پانی بھرنے لگی۔ مجھے یقین تھا کہ مٹکا اٹھا کر واپس مڑتے وقت وہ مجھے ضرور دیکھ لے گی اور میں اسے آسانی کے ساتھ دھکا دے کر خوفناک گرداب میں پھینک سکوں گا، لیکن سماج کے دیوتاؤں کا پجاری ہونے کے باوجود میری ہمت جواب دے گئی۔ میں سل کے کنارے سے ہٹ کر زینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے مٹکے کو پانی سے نکال کر سل پر رکھ دیا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ مان اس نے میری طرف دیکھا اور ایک ہلکی سی چیخ کے بعد محفوظ سی رہ گئی۔ وہ ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی۔ میں نے اپنا خنجر نیچے کرتے ہوئے کہا، ڈرو نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اگر تم نے شور مچایا تو میں تم پر ہاتھ اٹھانے سے دریغ نہیں کروں گا۔ لڑکی نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، تم کون ہو؟ میں نے کہا، تم صرف میرے سوال کا جواب دو، میں تمہارے پیچھے اور کوئی بھی اس طرف آ رہا ہے؟ وہ بولی، نہیں، دیکھنے اگر تم نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو میں ندی میں چھلانگ لگا دوں گی۔ مجھ میں اب کھڑا رہنے کی ہمت نہ تھی۔ میں نے سل سے اوپر ایک زینے پر بیٹھتے ہوئے لڑکی سے پوچھا، تمہاری بستی یہاں سے کتنی دور ہے؟ اس نے جواب دیا، بہت نزدیک ہے۔ میں نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شام تک بستی کے کئی لوگ یہاں سے پانی لینے آئیں گے؟ نہیں، بستی خالی ہو چکی ہے، لوگ جنگلوں کی طرف بھاگ گئے ہیں۔ میں نے کہا، تم صرف سچ بول کر اپنی جان بچا سکتی ہو، میرا وعدہ ایک راجپوت کا وعدہ ہے۔ اس نے جواب دیا، میں سچ بول رہی ہوں۔ میں نے کہا، میں یہ کیسے مان سکتا ہوں کہ بستی کے لوگ تمہاری عمر کی ایک لڑکی کو تنہا چھوڑ کر جا چکے ہیں؟ لڑکی نے جواب دیا، میں اپنے دادا کے ساتھ ہوں، وہ اندھا ہے، میں اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ میرا بھائی بھی ابھی تک واپس نہیں آیا، اگر وہ آ جاتا تو شاید ہم بھی دادا کو لے کر کہیں نکل جاتے۔ لڑکی کے الفاظ سے زیادہ اس کے آنسوؤں نے مجھے لاجواب سا کر دیا، تاہم مجھے پوری طرح اطمینان نہ ہوا۔ میں نے کہا، تم شام تک یہاں رہو گی، اگر کوئی اس طرف آیا تو میں تمہیں ندی میں پھینک دوں گا، اور اگر تمہاری باتیں درست ثابت ہوئیں تو میں یہاں سے کچھ دور تک تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ میرے الفاظ نے لڑکی کا خوف نفرت اور حقارت میں بدل دیا۔ وہ تن کر بولی، نہیں، تم مجھے قتل کر سکتے ہو، لیکن میں تمہیں اپنے دادا کے پاس لے کر نہیں جاؤں گی۔ میں اسے ایسی جگہ چھوڑ کر آئی ہوں جہاں سے تم اسے تلاش نہیں کر سکتے۔ میں نے سوچا، اگر میں نے تھوڑی دیر اور کوئی جائے پناہ تلاش نہ کی تو رات ہو جائے گی اور میری زندگی یہیں ختم ہو جائے گی۔ اگر میں تاریکی باہر نکلا تو میرے لیے اپنے ارد گرد کا جائزہ لینا مشکل ہوگا، پھر اگر میں نے کوئی راستہ تلاش کر بھی لیا تو چلنا میرے بس کی بات نہیں۔ یہ لڑکی میری آخری امید تھی، اس کی مدد کے بغیر میرے لیے اگلی صبح کا سورج دیکھنے کا امکان نہ تھا۔ بے بسی کے احساس نے میرے نسلی غرور کے قلعے مسمار کر دیے تھے، اور لڑکی کی نگاہیں یہ بتا رہی تھیں کہ وہ میری جسمانی تکلیف کا اندازہ لگا چکی ہے۔ وہ بولی، میں جانتی ہوں کہ تم نگر کوٹ کی فوج کے سپاہی ہو، میں تم سے رحم کی بھیک نہیں مانگوں گی۔ تمہارے دیوتا تمہارے ہاتھوں پر بے کس انسانوں کا خون دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اگر تم میری جان لینے کا فیصلہ کر چکے ہو تو جلدی کرو، تمہارے ہاتھ میں خنجر ہے۔ میں اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہوں، لیکن اگر دیوتاؤں کی پوجا کے باوجود انسانیت تمہیں ایک عورت پر ہاتھ اٹھانے سے روکتی ہے تو میرا راستہ چھوڑ دو، یہ علاقہ درندوں سے خالی نہیں۔ سورج غروب ہوتے ہی بستی کے راستے پر کئی شیر اور چیتے پہرا دینے لگتے ہیں۔ میں نے اپنا خنجر پھینک دیا، لڑکھڑاتے ہوئے اٹھا اور اس کا راستہ چھوڑ کر کہا، تم جا سکتی ہو۔ میری یہ حرکت اس کے دل پر اثر کیے بغیر نہ رہی۔ اس نے قدرے تذبذب کے بعد گھڑا اٹھا کر سر پر رکھ لیا اور زینے پر پاؤں رکھنے کے بعد مڑ کر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم زخمی ہو۔ میں نے جواب دینے کی بجائے کر کی حالت میں آنکھیں بند کر لیں۔ وہ بولی، تم رات یہاں نہیں گزار سکتے، میرے ساتھ آؤ۔ میں کچھ کہے بغیر اس کے پیچھے چل دیا۔ چڑھائی بہت سخت تھی اور میں بڑی مشکل سے سنبھل سنبھل کر پاؤں اٹھا رہا تھا۔ ہر 15-20 قدم کے بعد میں نیم بے ہوشی کی حالت میں تازہ دم ہونے کے لیے بیٹھ جاتا اور وہ رک کر میرا انتظار کرنے لگتی۔ تھوڑی دیر میں تنگ تاریک راستہ طے کرنے کے بعد ہم کھلی جگہ پر پہنچ گئے۔ میرے بائیں ہاتھ سرسبز پہاڑ تھا، دائیں ہاتھ نیچے وہ تاریک کھڈ تھی جس میں آبشار گرتی تھی، اور سامنے پہاڑ کے نشیب میں چیڑ کے درمیان چند جھونپڑیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ لیکن اب مجھ میں چلنے کی ہمت نہ تھی، میں سرسبز گھاس پر منہ کے بل لیٹ گیا۔ لڑکی گھڑا نیچے رکھ کر میرے قریب آ کر کھڑی ہو گئی اور مجھے تسلی دیتے ہوئے بولی، ادھر دیکھیے، وہ ہماری بستی ہے، ذرا ہمت سے کام لیجیے۔ میں حیران ہوں کہ آپ اس حالت میں وہاں کیا کر رہے تھے؟ میں نے جواب دیا، میں ندی میں بہتا ہوا وہاں پہنچا تھا اور شاید کسی دیوتا کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں پھر اٹھ کر چلنے لگا۔ جون جوں میں بستی کے قریب ہو رہا تھا، میرے خدشات دور ہوتے جا رہے تھے۔ میرے خدشات دور ہوتے جا رہے تھے، وہ ایک ہاتھ سے مجھے سہارا دینے کی کوشش کر رہی تھی اور میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ کسی دشمن کا ہاتھ نہیں۔ بستی سے باہر ایک نحیف اور لاغر بوڑھا درد بھری آواز میں آشا آشا پکارتا ہوا ادھر ادھر بھٹک رہا تھا۔ لڑکی نے اسے آواز دی، بابا میں آ گئی ہوں، بوڑھے نے ہاتھ پھیلا کر بے اختیار آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ بیٹی بہت دیر لگائی تم نے، اگر تم تھوڑی دیر اور نہ آتی تو میں شاید بھٹکتا ہوا کسی کھڈ میں جا گرتا۔ لڑکی نے مجھے چھوڑ کر بوڑھے کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے ایک جھونپڑی کی طرف لے گئی، اور میں پاس ہی سوکھی ہوئی گھاس کے ڈھیر پر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے نیند بے ہوشی کی حالت میں آنکھیں کھولیں تو وہ مجھے بازو سے پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں وہاں سے ان کی جھونپڑی تک کیسے پہنچا۔ رات کے پچھلے پہر مجھے ہوش آیا تو میں ایک بستر پر لیٹا ہوا تھا اور میرے زخموں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ کمرے کے ایک کونے میں آگ سلگ رہی تھی، میرے قریب دوسری چارپائی پر کوئی اور سو رہا تھا۔ میں نے شدت کی پیاس محسوس کرتے ہوئے پانی مانگا۔ آشا جو شاید ساری رات نہیں سوئی تھی، میری آواز سنتے ہی برابر کے کمرے سے نکلی اور مجھے پانی دیتے ہوئے بولی، آپ رات کے بھوکے ہیں، میں نے آپ کے لیے دودھ رکھ چھوڑا تھا، ابھی گرم کرتی ہوں۔ وہ دودھ گرم کرنے بیٹھ گئی اور میرا دل شرم اور ندامت کے بوجھ سے پسا جا رہا تھا۔ بوڑھا جو میرے قریب لیٹا ہوا تھا اور اس نے میرا بستر ٹٹولنے کے بعد میری پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تمہارا بخار ابھی کم نہیں ہوا، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گے، جوانی کے زخم بہت جلد بڑھ جاتے ہیں۔ تیسرے دن میرا بخار قدرے کم ہو چکا اور میں کسی حد تک اطمینان سے اپنے محسنوں کے ساتھ باتیں کر سکتا تھا۔ بوڑھے نے مجھ سے ابھی تک کوئی ایسا سوال نہیں پوچھا تھا جس کا جواب دینا میرے لیے تکلیف دہ ہوتا۔ غالباً آشا اسے میرے متعلق یہ بتا چکی تھی کہ میں ان کے بدترین دشمنوں کی فوج کا ایک سپاہی ہوں۔ اس نے مجھ سے یہ بھی نہ پوچھا کہ میں کب اور کیسے زخمی ہوا ہوں، میں اس کے لیے صرف ایک بے بس انسان تھا۔ اسی دن جب آشا ندی سے پانی لینے گئی تو میں نے اپنے دل پر ایک ناقابل برداشت بوجھ محسوس کرتے ہوئے بوڑھے سے کہا، آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ اس نے اطمینان سے جواب دیا، مجھے معلوم ہے۔ میں نے کہا، آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگر حالات مجھے اس حالت میں یہاں نہ لاتے تو اب تک میری تلوار ان پہاڑوں میں کئی انسانوں کا خون بہا چکی ہوتی۔ مجھے معلوم ہے، لیکن میں تمہیں مجرم نہیں سمجھتا۔ تم نے جس سماج کی گود میں آنکھ کھولی ہے وہ صرف تمہیں تلوار سے وار کرنا سکھاتا ہے۔ انسانیت کے پکار سننے کے لیے کان نہیں دے سکتا، تم ان دیوتاؤں کے سپاہی ہو جو اپنے پجاریوں کے سینوں سے دل نکال دیتے ہیں اور اس کی جگہ پتھر رکھ دیتے ہیں۔ میں نے کہا، اور آپ اس پتھر کے دل والے انسان کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں؟ وہ بولا، نہیں بیٹا، پتھر کا دل تو اسی وقت چکنا چور ہو گیا تھا جب تمہارے ہاتھوں نے آشا پر وار کرنے سے انکار کر دیا۔ اب میں تمہارے سینے میں ایک انسان کے دل کی دھڑکنیں سن رہا ہوں، لیکن اگر یہ بھی نہ ہوتا تو بھی تمہاری تیمارداری ہمارا فرض تھا۔ تم اس جڑی ہوئی بستی میں ایک دشمن کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک پناہ گزین کی حیثیت سے آئے ہو۔ کاش میری آنکھیں ہوتی اور میں تمہاری خدمت کر سکتا۔ اس کے بعد میں بوڑھے سے خاصا بے تکلف ہو چکا تھا۔ اس کی باتوں سے مجھے معلوم ہوا کہ اس بستی کے کچھ لوگ نگر کوٹ کی افواج کی پیش قدمی روکنے کے لیے جنوب کی طرف جا چکے تھے۔ پھر شمال کی جانب سے نگر کوٹ کی ایک اور فوج کی پیش قدمی کی خبر ملی۔ چنانچہ بستی کے لوگ خوفزدہ ہو کر جنگل کی طرف بھاگ نکلے اور صرف ایسے لوگ یہاں رہ گئے جن کے عزیز جنوب میں محاذ پر گئے ہوئے تھے۔ لیکن جب ان لوگوں کو یہ اطلاع ملی کہ نگر کوٹ کی فوج ندی پر پل تعمیر کر کے آگے بڑھنا چاہتی ہے تو وہ بھی راتوں رات رفو چکر ہو گئے۔ بوڑھے نے آشا کو سمجھایا تھا کہ وہ بھی ان لوگوں کے ہمراہ چلی جائے، لیکن اس نے اپنے اندھے بابا کو چھوڑ کر بھاگنا گوارا نہ کیا۔ اب یہ دونوں یہاں پر آشا کے بھائی کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے بوڑھے کو ندی عبور کرنے کے بعد جو لڑائی ہوئی اس کے حالات سنائے تو اس نے کہا، مجھے امید نہیں کہ اس جنگ میں ہماری بستی کے کسی آدمی نے حصہ لیا ہو۔ جن جوانوں میں لڑنے کی ہمت تھی وہ پہلے ہی جنوب کی طرف جا چکے ہیں۔ یہ لوگ جنہوں نے اس درجہ بہادری سے تمہاری فوج کا مقابلہ کیا ہے شمال اور مشرق کی بستیوں سے آئے ہوں گے۔ بستی کے لوگ فرار ہوتے وقت اپنے بہت سے مویشی چھوڑ گئے تھے۔ یہ مویشی ادھر ادھر چلنے کے بعد شام کے قریب بستی میں جمع ہو جاتے اور آشا انہیں درندوں سے محفوظ رکھنے کے لیے رات کے وقت چند گھروں میں بند کر دیتی اور الگ صبح چھوڑ دیتی، لیکن درندے بعض دفعہ دن کے وقت بھی بستی کے آس پاس دو چار مویشی ہلاک کر دیتے۔ ان حالات میں آشا کا پانی لینے ندی پر جانا خطرے سے خالی نہ تھا، لیکن بارش نہ ہونے کے باعث بستی کے قریب ایک چھوٹا سا چشمہ سوکھا پڑا تھا اور وہ جوہر جس میں بستی کے لوگ مویشیوں کے لیے پانی جمع رکھتے تھے متفن ہو گیا تھا اور اس کا پانی انتہائی مجبوری کی حالت میں بھی پینے کے قابل نہ تھا۔ آشا پانی لے کر آئی تو بہت بد حواس ہو رہی تھی۔ ہم نے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ جب وہ پانی لے کر واپس آ رہی تھی تو راستے سے تھوڑی دور ایک شیر ایک گائے کو پھاڑ کر اس کا گوشت نوچ رہا تھا۔ میں نے کہا، ہم اس پانی سے تین چار دن گزار دیں گے، اس کے بعد میں خود پانی لانے کے قابل ہو جاؤں گا۔ آشا کو وہاں نہیں جانا چاہیے۔ آشا نے مسکرا کر کہا، درندے انسان پر انتہائی بھوک کی حالت میں حملہ کرتے ہیں اور اب آس پاس اتنے مویشی ہیں کہ کوئی درندہ بھوکا نہیں رہا ہوگا۔ بوڑھا اٹھ کر لاٹھی کے سہارے باہر نکلا اور تھوڑی دیر میں اندر آ کر کہنے لگا، آشا کو اب وہاں نہیں جانا پڑے گا، مجھے امید ہے کہ کل تک بارش ضرور ہو جائے گی۔ میں نے لیٹے لیٹے کہا، باہر بادل تو معلوم نہیں ہوتے؟ وہ بولا، ہوا بتا رہی ہے کہ بادل ابھی آ جائیں گے۔ شام کے قریب میں بادلوں کی گرج سن رہا تھا اور آشا کہہ رہی تھی، میرے بابا کی باتیں کبھی جھوٹی نہیں ہوتی۔ تھوڑی دیر بعد میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا موسلا دھار بارش کی آواز سن کر اس لیے خوش ہو رہا تھا کہ آشا کو اب پانی لینے کے لیے ندی پر نہیں جانا پڑے گا۔ ان حالات میں میرے دل میں کسی بدصورت لڑکی کے لیے بھی غیر درجہ کا انس پیدا ہو جانا یقینی تھا، اور آشا کی شکل و صورت تو ایسی تھی کہ اگر میں اسے کہیں راہ چلتے بھی دیکھ لیتا تو بھی میری نگاہیں عمر بھر بھٹکتی رہتی۔ میں اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ دیکھ کر یوں محسوس کرتا کہ بستی کی اداس اور مغموم فضائیں مسرت کے کہکشاؤں سے لبریز ہو گئی ہیں، لیکن یہ مسکراہٹیں تاریک بادلوں سے گزرنے والے چاند کی طرح عارضی ہوتی۔ اس کا چہرہ عام طور پر مغموم رہتا اور اس کے غم کی وجہ اس کے بھائی کی غیر حاضری تھی۔ آشا کے انتظار کا یہ عالم تھا کہ وہ ہر صبح اس کے حصے کا کھانا رکھ چھوڑتی اور جب شام ہو جاتی تو بھائی کے لیے رکھی ہوئی باسی روٹی خود کھا لیتی اور اپنے حصے کا کھانا اس کے لیے سنبھال کر رکھ لیتی، شاید وہ رات کو کسی وقت آ جائے۔ چار، جوں جوں دن گزر رہے تھے میرا اندیشہ بڑھتا جا رہا تھا کہ جگت نارائن اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے ضرور کوئی نیا محاذ منتخب کرے گا۔ وہ اس بستی سے زیادہ دور نہ تھا۔ میں اکثر سوچا کرتا کہ اگر وہ اس طرف آ نکلا تو خالی جھونپڑوں کو بھی آگ لگانے سے دریغ نہیں کرے گا۔ اپنے لڑکوں کی موت نے اسے پاگل بنا دیا ہوگا۔ یہ ممکن نہیں کہ میری مداخلت سے وہ آشا اور اس کے اندھے دادا پر اپنا غصہ نکالنے سے باز رہ سکے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ میری طرف سے بغاوت کی صورت میں میرے اپنے سپاہی میرا ساتھ دیں، لیکن اس کا انجام کیا ہوگا؟ اگر بغاوت کی دھمکی سے جگت نارائن اور اس کے ساتھی باغی سردار آشا اور اس کے دادا پر ہاتھ اٹھانے سے باز آ بھی گئے تو بالآخر یہ معاملہ پروہت اور راجہ کے سامنے پیش ہوگا۔ یہ قیدیوں کی حالت میں وہاں پیش ہوں. جو لوگ اس جنگ میں مارے گئے ہیں وہ سب ان کے گناہوں کے لیے زیادہ سے زیادہ سزا کا مطالبہ کریں گے. نگر کورٹ میں میرا کوئی دوست نہ ہوگا. ساتویں روز میں بستر سے اٹھ کر آہستہ آہستہ چلنے پھرنے کے قابل ہو چکا تھا. آشا الگ صبح اپنے مکان سے باہر ایک گائے کا دودھ دو رہی تھی. میں اپنے بستر سے اٹھ کر باہر نکلا اور اس کے پاس ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا. وہ دودھ دوہ کر اٹھی تو میں نے کہا, آشا میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. اس نے دودھ کا برتن میرے قریب رکھتے ہوئے کہا, کہیے. میں نے کہا, آشا تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں. میرے دل گواہی دیتا ہے کہ نگر کوٹ کی فوج جنوب یا شمال سے اس طرف ضرور آئے گی. وہ بولی, آپ کا مطلب ہے کہ میں اپنے اندھے دادا کو چھوڑ کر کہیں بھاگ جاؤں؟ نہیں آشا, تمہارے دادا کی مدد کے لیے میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں. اس نے کہا, لیکن آپ چلنے کے قابل نہیں ہوئے, اور اگر آپ اس قابل ہوتے بھی تو ہم سندر کا انتظار کیے بغیر کیسے جا سکتے ہیں؟ سندر اس لڑکی کے بھائی کا نام تھا. میں نے جواب دیا, میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں کسی محفوظ جگہ پہنچا کر پھر اس بستی میں واپس آ جاؤں گا, اور جب تمہارا بھائی آئے گا تو اسے تمہارے پاس پہنچا دوں گا. وہ بولی, لیکن ابھی آپ اچھی طرح چل نہیں سکتے. پھر آپ خود یہ کہتے ہیں کہ نگر کوٹ کی فوج برفانی پہاڑوں تک ہمارے لوگوں کا تعاقب کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. ممکن ہے کسی جنگل میں ہم اپنے آدمیوں کو تلاش کر لیں, لیکن جب آپ کی فوج اس طرف جائے گی تو لوگ وہاں بھی اس بستی کی طرح ہمیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے. بابا میرا ہاتھ پکڑ کر بھی چند قدم سے زیادہ نہیں چل سکتا, ہمارا ساتھ کوئی نہیں دے گا, اور ہم اگر آپ کی فوج کے ہاتھوں سے بچ بھی گئے تو تنہا جنگل میں بھٹکتے ہوئے درندوں کا شکار ہو جائیں گے. میں نے کہا, میں اس صورت میں تمہارے ساتھ رہوں گا, لیکن تمہارا یہاں سے نکلنا ضروری ہے. اگر بھگوان کو منظور ہوا تو تمہارا بھائی تم ساتھ ملے گا, لیکن تم ایک عورت ہو. تم نے دیکھا ہے کہ چیتے کس بے دردی کے ساتھ مویشیوں کو ہلاک کرتے ہیں. وہ لوگ جنہیں میں جانتا ہوں چیتوں سے زیادہ بے رحم ہیں. چیتے اپنا پیٹ بھرنے کے بعد آرام سے بیٹھ جاتے ہیں, لیکن ہمارے سماج کے بیٹوں کے دلوں سے انسانوں کے خون کی پیاس کبھی ختم نہیں ہوتی. اگر مجھے صرف اس بات کا یقین ہوتا کہ میں اپنی جان پر کھیل کر تمہیں بچا سکوں گا تو میں تمہیں یہ مشورہ نہ دیتا, لیکن تمہارا واسطہ بھیڑیوں سے ہے, انسانوں سے نہیں. جب تمہارا بھائی آئے گا تو باقی بستی کی طرح اپنا گھر خالی کر دے کر یہی سمجھے گا کہ تم بستی کے لوگوں کے ساتھ جا چکی ہو. میں پھر یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک وہ تمہیں ڈھونڈ نہیں لے گا میں تمہارے ساتھ رہوں گا, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ رہوں. اپنی جان بچاؤ آشا, اگر اپنے لیے نہیں تو میرے لیے. آخری الفاظ میں نے جذبات سے مغلوب ہو کر کہہ دیے. آشا نے بغور میری طرف دیکھا اور اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا, آپ نے میری جان کی قیمت بہت بڑھا دی, میں چلنے کے لیے تیار ہوں. میں نے کہا, تو ہم کل صبح ہوتے ہی یہاں سے نکل چلیں. وہ بولی, اتنی جلدی نہ کیجیے, ابھی آپ نہیں چل سکیں گے. میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا, میری فکر نہ کرو, اگر میری ٹانگ کی تکلیف بڑھ گئی تو ہم ابتدائی منزلیں ذرا آرام سے طے کر لیں گے, میں بھی تمہارے دادا سے بات کرتا ہوں. ہم اٹھ کر اندر جانے کو تھے کہ آشا اچانک بدحواس سی ہو کر بھیا بھیا کہتی ہوئی ایک طرف بھاگنے لگی. کوئی 30-40 قدم دور ایک نوجوان دونوں ہاتھوں سے اپنا پیٹ دبائے لڑکھڑاتا ہوا آ رہا تھا. اس کی چال بتا رہی تھی کہ وہ بری طرح زخمی ہے. میں بھی بھاگ کر آگے بڑھا اور ہم اسے سہارا دے کر مکان کی طرف لے آئے. آشا کا دادا باہر نکل کر چلا رہا تھا, آشا آشا کہاں ہے تمہارا بھیا؟ اور سندر نہیں آواز میں آشا سے کہہ رہا تھا, آشا تم بھاگ جاؤ, مجھے چھوڑ دو, اب مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں, جلدی کرو آشا تم بھاگ جاؤ, وہ میری پیچھے آ رہے ہیں, وہ بھی پہنچ جائیں گے. جھونپڑی کے قریب پہنچ کر وہ ایک زوردار جھٹکے سے اپنے آپ کو ہماری گرفت سے آزاد کرتے ہوئے چلایا. وہ مشرق اور جنوب کی طرف سے اس بستی کے گرد گھیرا ڈال رہے ہیں, تم ندی کے ساتھ ساتھ نیچے کی طرف جنگل میں پہنچ جاؤ, وہاں چند ساتھی تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے, اب جلدی کرو, سوچنے کا وقت نہیں, پاپا آشا کو سمجھاؤ. ان الفاظ کے ساتھ سندر کے منہ سے خون کی دھار بہ نکلی اور وہ منہ کے بل گر پڑا. میں نے جلدی سے اسے اٹھانے کی کوشش کی, لیکن وہ اپنی زندگی کا سفر ختم کر چکا تھا. پھٹے ہوئے پیٹ سے باہر نکلتی ہوئی انتڑیوں کو ہاتھوں کا سہارا دے کر یہاں تک پہنچنا انسان کی قوت سے بعید تھا. آشا پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اپنے بھائی کی طرف دیکھ رہی تھی. تھوڑی دیر کے لیے میں بھی مبہوت سا ہو کر اس خوش وضع نوجوان کی لاش دیکھتا رہا, لیکن اچانک میں نے جھرجھری لی اور ایک ہاتھ سے آشا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے دادا کا ہاتھ پکڑ کر ندی کی طرف چل دیا. آشا اضطراری حالت میں چند قدم اٹھانے کے بعد رک گئی اور اس نے چلا کر کہا, نہیں میں اپنے بھائی کی لاش چھوڑ کر نہیں جا سکتی. بوڑھا بھی زمین پر بیٹھ گیا اور میں نے کہا, بابا یہ آشا کی جان بچانے کا آخری موقع ہے, بھگوان کے لیے اپنے پوتی کی آخری خواہش پوری کرنے سے انکار نہ کرو. بوڑھے نے کہا, اگر تم آشا کی جان بچا سکتے ہو تو اسے لے جاؤ, اب میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا, اب میری ٹانگوں میں میرا بوجھ اٹھانے کی ہمت نہیں رہی. آشا بیٹی جاؤ, میں ہاتھ جوڑتا ہوں. میں آشا کو پکڑ کر کھینچنے لگا اور وہ ڈھاڑیں مارتی ہوئی میرے ساتھ چل پڑی. تھوڑی دیر کے بعد زندہ رہنے کی خواہش اس کے ہر زخم پر غالب آ چکی تھی اور وہ میرے ساتھ بھاگ رہی تھی. مجھے کچھ دیر اپنی جسمانی تکلیف کا احساس نہ ہوا, لیکن کوئی آج کوس چلنے کے بعد میری ہمت آہستہ آہستہ جواب دے رہی تھی. میں نے بڑی مشکل سے ندی کے کنارے کنارے پہاڑ کے نشے میں کوئی ایک کوس فاصلہ طے کیا اور ہم ایک گھنے جنگل میں داخل ہو گئے. اباشا میرے ساتھ دینے کی بجائے میری رہنمائی کر رہی تھی. اچانک گھنے درختوں کی اور سے پانچ مسلح نوجوان نبودار ہوئے اور ہمارا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے. یہ وہی تھے جن کا آشا کے بھائی نے پتہ دیا تھا. ایک نوجوان نے مجھے مشکوک نگاہوں سے دیکھا اور اپنی کلہاڑی بلند کرتے ہوئے کہا, تم کون ہو؟ میں نے کہا, میں آشا کو تمہارے پاس پہنچانے کے لیے آیا ہوں. باتوں کا وقت نہیں, آشا میرے متعلق ہی بتا سکے گی کہ میں تمہارا دشمن نہیں. تم اب اسے کسی محفوظ جگہ لے جاؤ. پھر میں نے آشا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا, آشا اب میرے لیے تمہارے ساتھ بھاگنا مشکل ہے. میں اب بستی کی طرف واپس جاتا ہوں, ممکن ہے میں تمہارے بابا کی جان بچا سکوں. ایک نوجوان نے سندر کے متعلق پوچھا. میں نے جواب دیا, سندر مر چکا ہے, اب وقت ضائع نہ کرو. مجھے اندیشہ ہے کہ شمار کی طرف سے نگر کوٹ کی دوسری فوج نیچے کے کسی مقام سے ندی عبور کر کے اس طرف نہ آ رہی ہو, اس لیے دن کے وقت تمہارے لیے ندی کے کنارے چلنے کی بجائے جنگل میں چھپ کر چلنا بہتر ہوگا. آشا جیسے خاصی حالت میں ہماری باتیں سن رہی تھی. کچھ کہے بغیر پتھرائی ہوئی نگاہوں سے میری طرف دیکھتی ہوئی ان آدمیوں کے ساتھ چل پڑی اور میں ایک لٹے ہوئے مسافر کی طرح بستی کی طرف روانہ ہو گیا. پانچ, واپسی پر انتہائی کوشش کے باوجود میری رفتار بہت سست تھی. میرے پہنچنے سے پہلے فوج کے چند دستے بستی میں داخل ہو چکے تھے. چند سپاہی مجھے دور سے دیکھتے ہی بھاگ کر میرے گرد جمع ہو گئے. مجھ سے جگت نارائن کے ماتحت لڑنے والی فوج سے حالات پوچھنے لگے. میں کوئی جواب دیے بغیر آشا کے گھر کی طرف بڑھا. سندر کی لاش کے قریب اس کے دادا کی لاش پڑی تھی, لیکن یہ دونوں لاشیں حد تک مسخ کر دی گئی تھیں کہ میرے لیے ان کا پہچاننا مشکل تھا. ایک سردار آگے بڑھ کر بے اختیار میرے ساتھ لپٹ گیا اور کہنے لگا, بھگوان کی کرپا ہے کہ تم زندہ ہو, ہم نے تمہارے متعلق بہت بری خبر سنی تھی. کہاں سے آ رہے ہو تم؟ جگت نارائن نے ہمیں پیغام بھیجا تھا کہ دشمن اس علاقے میں جمع ہو رہا ہے, لیکن اس بستی میں ہمیں ایک لاش اور ایک اندھے کے سوا کچھ نہیں ملا. ہم نے بستی پر حملہ کرنے سے پہلے دشمن کے لیے پہاڑ کی طرف جانے کے تمام راستے بند کر دیے تھے. میرا خیال ہے کہ وہ نیچے جنگل کی طرف بھاگ گئے ہوں گے. میں نے اسے کوئی جواب دینے کے بجائے کہا, اس اندھے کو مارنے میں کیا فائدہ تھا؟ اس نے کہا, ارے یار وہ کمبخت بڑا ضدی تھا, ہم اس سے بستی کے لوگوں کے متعلق پوچھنا چاہتے تھے لیکن وہ ہمیں پاگلوں کی طرح گالیاں دے رہا تھا. میں نے اس کے منہ پر مکہ مارا اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا. وہ شاید پہلے ہی مرنے کے لیے کسی بہانے کا منتظر تھا. لیکن تم نے یہ نہیں بتایا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو. میں نے بڑی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کیا اور پاس ہی ایک پتھر پر بیٹھتے ہوئے اسے جواب دیا, میں زخمی تھا اور یہاں پاس ہی ایک جگہ چھپا ہوا تھا. وہ بولا, تو آپ کو یہ خبر نہیں کہ سردار جگت نارائن کی فوج یہاں کب پہنچی ہوگی؟ ہمیں سینپتی نے ہدایت کی تھی کہ ہم یہاں ان کا انتظار کریں. اپنی اطلاع کے مطابق انہیں آج ہی یہاں پہنچ جانا چاہیے. سینپتی بھی اس طرف آ رہے ہیں. مجھے افسوس ہے کہ آپ کی فوج کی تباہی نے ہمارے تمام ارادے بدل دیے اور ہمیں وہ کامیابی جس کی امید تھی نصیب نہیں ہو سکی. میں نے نفرت اور حقارت کے جذبات سے مغلوب ہو کر کہا, کیا ایک اندھے کو مار دینا آپ کے نزدیک کامیابی نہیں؟ سردار نے کہا, اگر آپ کا مطلب ہے کہ بستی کے لوگ ہماری کسی بے تدبیری کے باعث بچ گئے ہیں تو یہ غلط ہے. ہمیں صرف جنوب اور مشرق کی طرف سے اس بستی کے گرد گھیرا ڈالنے کی ہدایت کی گئی تھی اور اس طرف سے ہم نے دشمن کے لیے فرار ہونے کے تمام راستے بند کر دیے تھے. سردار جگت نارائن نے ہمیں اطلاع بھیجی تھی کہ وہ نیچے کے کسی مقام سے ندی عبور کر کے دشمن کے لیے مغرب کے جنگل میں پناہ لینے کے تمام راستے بند کر دے گا. اب دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں, ایک یہ کہ دشمن نے کسی جگہ پل بنا کر ندی عبور کر لی ہے اور وہ سردار جگت نارائن کی بے خبری سے فائدہ اٹھا کر شمال کی طرف کہیں دور نکل گیا ہے. دوسری یہ کہ انہوں نے اپنی اطلاع کے مطابق ندی عبور کر کے مغرب کے جنگل کی طرف دشمن کے فرار ہونے کا راستہ بند نہیں کیا اور دشمن کو بھاگنے کا موقع مل گیا ہے. تاہم مجھے ہمیں یقین ہے کہ اگر وہ جنگل میں ہے تو ہم انہیں بھیڑوں کی طرح گھیر کر مار سکیں گے. ہمارے سینپتی ان لوگوں کے ساتھ نبٹنا چاہتے ہیں. آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ ہم نے دشمن کو کئی شکستیں دینے کے بعد اس پہاڑ کے پیچھے کئی کوس وسیع علاقہ صاف کر دیا ہے. سردار یہ سمجھ کر کہ میں جگت نارائن کی شکست کے ذکر سے چڑ گیا ہوں, مجھے اور زیادہ مروب کرنے کے لیے اپنی فتوحات کی تفصیل سنا رہا تھا, لیکن میرے خیالات کہیں اور تھے. میں صرف آشا کے متعلق سوچ رہا تھا اور انتہائی عاجزی کے ساتھ بھگوان سے دعا مانگ رہا تھا کہ وہ جگت نارائن کی فوج کے جنگل میں داخل ہونے سے پہلے کہیں دور نکل جائے. میں ان دیوتاؤں کو بھی آشا کی مدد کے لیے بلا رہا تھا جن کی تقدیر سے متعلق میرے دل میں طرح طرح کے شکوک پیدا ہو چکے تھے, لیکن میری دعا قبول نہ ہوئی. شام سے کچھ دیر پہلے جگت نارائن اپنے فوج کے ساتھ اس بستی میں پہنچ گیا. آشا اس کے قیدیوں کے ساتھ تھی. مجھے ہمت نہ تھی کہ میں اس کے سامنے جا سکوں. میں جانتا تھا کہ اگر میں نے اس وقت دیوانگی سے کام لیا تو آشا کو بچانے کے رہے سارے امکانات بھی ختم ہو جائیں گے. اس لیے میں نے کسی کو یہ نہ بتایا کہ میں آشا کو جانتا ہوں, اور جب میں موت کے قریب تھا تو اس نے مجھے پناہ دی تھی. اپنے ساتھیوں کے سوالات کے جواب میں نے انہیں صرف یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ میں نے ندی سے نکلنے کے بعد چند دن پاس ہی غار میں گزارے ہیں اور آس پاس بھٹکنے والے ان مویشیوں کے دودھ پر گزارا کرتا رہا ہوں جنہیں پہاڑی لوگ بھاگتے ہوئے پیچھے چھوڑ گئے. جگت نارائن مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا, لیکن جب اس نے یہ کہا کہ میں نے تمہارے آدمیوں سے تمہارے سر کے ہر بال کے بدلے ایک ملیچ کو موت کے گھاٹ اتارنے کی قسم لی تھی تو میرا دل بیٹھ گیا. یہ پارٹ نمبر 4 ختم ہوا، بقیہ حصہ اگلے پارٹ میں ملاحظہ کیجیے۔